پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحا میں رواں برس فروری کے آخر میں ایک امن معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو دوحا میں بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس تقریب میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے علاوہ طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ کے نائب ملا عبدالغنی برادر بھی شریک تھے، اور انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا۔ مختلف ملکوں کے نمائندوں نے تقریب سے خطاب کے دوران افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے قبل طالبان پر فوری جنگ بندی پر زور دیا، تاہم طالبان نے جنگ بندی سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دوحا میں افغان اور طالبان فریقوں نے چھوٹی ٹیمیں اور رابطہ گروپ قائم کر دیے ہیں۔ دوحا سے افغان سروس کے نمائندے رحیم گل سروان کے مطابق ٹویٹر پیغامات بتاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے کل رات ملاقات کی اور اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کے قوانین، طریقہ کار اور اوقات کار طے کیے۔ دونوں فریق آج بھی ان امور پر بات چیت جاری رکھیں گے۔ براہ راست مذاکرات جلد سے جلد کل شروع ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان حکومت کی ٹیم تشدد میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کے بارے میں انٹرا افغان مذاکرات کے ایک دن کے وقفے کے بعد شروع ہوتے ہی افغان طالبان نے غیر ملکیوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا۔ ان قواعد کے تمام غیر ملکی مہاجرین اور ان کے بقول مجاہدین کے معاملات کے لیے طالبان ہی کے انٹیلیجنس میں خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی، اور تمام غیر ملکیوں کو اندراج کے بعد شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ غیر ملکیوں کا نہ تو افغانستان کے اندرونی سیاسی، مذہبی، انتظامی اور سیکیورٹی معاملات میں مداخلت کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی ہمسایہ ممالک میں۔ یہ تمام لوگ حکومت ہی کے نشان کردہ علاقوں رہائش پذیر ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طور مقامی لوگوں سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت ظلم خلیل زاد دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق خلیل زاد اپنے قیام کے دوران پاکستان میں اعلی سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ واضح رہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہفتے کے روز بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی کے دورے پاکستان کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل ہی توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کی جانب سے حملوں میں کمی آئے گی، لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں سے متعلق ان کے پاس درست معلومات نہیں ہیں، البتہ ان حملوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندس اور کاپیسا کے حکام نے طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قندس کے مرکزی شاہراہ پر افغان فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا جو جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی غرض سے آ رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کی شب بغلان اور جوزجان کے صوبوں میں فضائی اور زمینی کارروائی کی تھی۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کے مطابق موٹر وے گینگ ریپ کے ایک مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں وزیر اعلی پنجاب نے کہا کہ جلد دوسرا ملزم بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ گینگ ریپ کیس میں سی سی پی او لاہور نے اپنے متنازع بیان پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کر لے گی۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے واقعات پر حکومتوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ سڑک پر سفر کرنے والی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں.
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی اس رپورٹ سے. افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد اپنے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ اپنے قیام کے دوران پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے. طالبان اور افغان حکومت کے مابین بین الافغان مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی کے دورہ پاکستان کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے. افغان حکومت کی جانب پہلی ترجیح جنگ بندی ہے، جبکہ طالبان کا اصرار پہلے دوسرے مسائل کے حل پر بات چیت کرنا ہے. ایسے میں ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ آئے روز تشدد کے واقعات بین الافغان امن مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کر رہے ہیں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کا ایک دوسرے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آمنے سامنے بیٹھنا ایک خوشائن عمل ہے، لیکن وہ اس تمام تر صورتحال کو اتنا آسان قرار نہیں دیتے ہیں. ان کے مطابق طالبان کا تمام تر زور مستقبل میں افغانستان کی سرزمین پر شرعی نظام کے نفاذ کے حوالے سے ہے، جبکہ افغان حکومت کا اصرار جنگ بندی پر ہے. ان کے مطابق دونوں فریقین کو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگے گا، کیونکہ عدم اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے.
افغان حکومت کا کہنا یہ ہے کہ پہلے جو آگ یعنی جنگ لگا ہوا ہے اس کو روک دے، اس کو بریک لگا دے اور سیز فائر کر دے یا جنگ بندی کر دے. لیکن طالبان کہہ رہے کہ نہیں، یہ جنگ جاری رہے، پہلے اس پہ بات کیا جائے کہ حکومت کیسا ہوگا، نظام حکومت کیسا ہوگا اور فارمولا کیا ہوگا.
قطر میں بین الافغان مذاکرات کے موقع پر امریکی نمائندہ خصوصی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے تمام تر امور افغانستان کے عوام خود حل کریں گے اور بیرونی طاقتیں اس میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا پریشر برپا نہیں کریں گی. تاہم واشنگٹن پوسٹ سے وابستہ صحافی حق نواز خان کا خیال ہے کہ خلیل زاد دورہ اسلام آباد کا واضح مطلب ہے کہ دوحہ میں چیزیں آسان سمت میں نہیں جا رہی ہیں اور اس لیے انہیں فوری طور پر اسلام آباد کا رخ کرنا پڑا.
مذاکرات میں ایک کلیدی کردار بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ افغان قیادت جو ہے ان کی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے پہلے بھی آئے تھے، ان کے یہاں پہ کافی لوگ بھی ہیں اور ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ وہ شروع سے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا موڑ مذاکرات میں آتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے.
طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ابھی تک باضابطہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا ہے، تاہم افغان طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا تھا کہ دونوں فریقین کے رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس گزشتہ شام کو منعقد ہوا. ماہرین کے مطابق امن مذاکرات میں تاخیر سے شرپسند عناصر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کا براہ راست مذاکرات پر منفی اثر پڑے گا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
طالبان اور افغان حکومت کے درمیان طویل انتظار کے بعد بین الافغان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو گئے ہیں، جہاں دونوں فریقین گزشتہ 40 سال سے ملک میں جاری شورش اور بدامنی کے خاتمے کے لیے سر جوڑ کوششیں کر رہے ہیں. افغان عوام ان مذاکرات کی کامیابی کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، تاہم افغانستان میں بسنے والی خواتین اب بھی اپنے حقوق کے لیے زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہی. ان کا کہنا ہے کہ اب افغانستان کے حالات بہت بدل چکے ہیں اور طالبان اگر دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں تو انہیں اپنی پالیسیوں کو وقت کے تقاضوں کے تحت تبدیل کرنا ہوگا. ایک بار پھر اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بہشتہ ارغان پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں، وہ افغانستان میں اس نئی نسل سے ہیں جس نے براہ راست طالبان کا دور تو نہیں دیکھا، تاہم انہوں نے اپنے بڑوں سے اس دور کے قصے ضرور سنے ہیں. دوسرے افغانوں کی طرح انہیں بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والے بین الافغان مذاکرات سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ افغانستان میں جلد سے جلد امن قائم ہو تاکہ ہر شخص پر امن زندگی گزار سکے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بہشتہ ارغن نے بتایا کہ طالبان کے دور کو ختم ہوئے 2 دہائیاں ہو چکی ہیں اور وہ نہیں سمجھتی کہ انہیں وہ حالات دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ ایک نئی نسل ہے جس نے افغانستان کی ترقی کے لیے بہت خواب دیکھے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گے.
اب یہ نئی جنریشن نے ایک نئے افغانستان کو بنایا ہے. سو ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے طالبان پہلے دور طرح افغانستان میں آئے اور پھر ایک داری طورہ ہمارے لیے بنائے, اور کبھی بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم سے ہمارا تعلیم کا, ہم سے ہمارا آزادی کا, ہم سے ہمارا جاب کا اور سارے وہ حقوق جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں وہ چھین سکے.
بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب کے موقع پر جب زرع ابلاغ کے نمائندوں نے طالبان رہنماؤں سے خواتین کے حقوق کے بارے میں پوچھا تو ان کے جوابات واضح نہیں تھے. طالبان کے مطابق وہ شریعت کے تحت خواتین کو تعلیم, صحت اور روزگار کے مواقع دینے کو تیار ہیں, لیکن افغانستان میں بہشتہ سمیت بہت سارے افراد کا کہنا ہے کہ طالبان کو خواتین کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرنی ہوگی. شنکائی کا رخیل 2005 سے افغان پارلیمنٹ کی ممبر ہیں. ان کا مطابق وہ طالبان کے دور اور اس کے آنے والے دور کا کوئی تقابلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس دور میں تو خواتین کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آج افغانستان کی بچیاں ملک کو پارلیمنٹ, کیبنیٹ, پرائیویٹ سیکٹرز, میڈیا اور یونیورسٹیوں میں نمائندگی کر رہی ہیں. ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں. یہ ایک خوشائن آغاز ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. ان کے مطابق افغانستان کی خواتین کی ترقی کا راز تعلیم میں ہے, کیونکہ 70% خواتین ان پڑھ ہیں اور اس لحاظ سے وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں.
ہمارے خیال سے وومنز امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن بہت اہم ہے, کیونکہ ایجوکیشن یا تعلیم جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل کا ذریعہ ہے. دوسرا مسئلہ ہیلتھ ایشوز یا صحت کا مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی بھی افغانستان میں مورٹالٹی ریٹ بہت ہائی ہے. وومن ان افغانستان جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے بہت ہائی ہے.
قطر میں جاری بین الافغان امن مذاکرات کے ٹائم فریم کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ بھی نہیں معلوم کہ طالبان اور افغان حکومت کتنا عرصہ مذاکرات پر صرف کریں گے. تاہم افغانستان میں نئی نسل کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین جس طرز کی بھی حکومت پر اکتفا کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کا لائف سٹائل بدل دیا جائے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے باوجود افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ زیب رانجا.
افغان وزارت دفاع کے ترجمان فواد امان نے کہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے قبل توقع کی جا رہی تھی کہ طالبان کی جانب سے حملوں میں کمی آئے گی, لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں سے متعلق ان کے پاس درست معلومات نہیں ہیں, البتہ ان حملوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا ہے. افغانستان کے صوبے قندروز اور کاپیسا کے حکام نے طالبان کی جانب سے ہفتے کو کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کی ہے. دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قندروز کی مرکزی شاہراہ پر افغان فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے جو جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کی غرض سے آ رہا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کی شب بغلان اور جزوان کے صوبوں میں فضائی اور زمینی کارروائی کی تھی. امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں برس فروری کے آخر میں ایک امن معاہدہ طے پایا تھا. اس معاہدے کے تحت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بین الافغان مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے. اس سلسلے میں ہفتے کو دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کی افتتاحی تقریب میں افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی. اس تقریب میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے علاوہ طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کے نائب ملا عبد الغنی برادر بھی شریک تھے اور انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا. مختلف ملکوں کے نمائندوں نے تقریب سے خطاب کے دوران افغانستان میں طویل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات سے قبل طالبان پر فوری جنگ بندی پر زور دیا. تاہم طالبان نے جنگ بندی سے متعلق کچھ نہیں کہا. افغان حکومتی نمائندوں اور طالبان کے درمیان دوحہ میں اتوار کو ملاقات متوقع تھی, لیکن ایسی کوئی ملاقات رپورٹ نہیں ہوئی. تاہم قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر اور افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کی امیر قطر سے ملاقات ہوئی ہے. افغان رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے قبل طالبان اپنی جنگ بندی کریں. سعدیہ زبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کے بارے میں بین الافغان مذاکرات کے شروع ہوتے ہی افغان طالبان نے غیر ملکیوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے. ان قواعد کے تحت تمام غیر ملکی تارکین وطن اور ان کے بقول مجاہدین کے معاملات کے لیے طالبان ہی کے انٹیلیجنس میں ایک خصوصی کمیٹی قائم کی جائے گی اور تمام غیر ملکیوں کو اندراج کے بعد شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان مذاکرات کے دوران یہ نہیں چاہتے کہ بیرونی عوامل امن عمل کو نقصان پہنچائیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغان طالبان کا افغانستان میں قیام پذیر اور روپوش غیر ملکی عسکریت پسندوں اور مہاجرین کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔ امریکہ کے زیر انتظام افغان حکومت کے ساتھ مستقبل کی سیاسی ڈانچے کے حوالے سے باہمی مذاکرات کے دوسرے دن افغان طالبان نے افغانستان میں روپوش مبینہ غیر ملکی عسکریت پسند تنظیموں سے منسلک جنگجوؤں، ان کے بقول مجاہدین اور مہاجرین کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ ان قواعد اور ضوابط پر عمل درآمد کے لیے افغان طالبان کی انٹیلیجنس کمیشن ہی میں ایک علیحدہ خصوصی کمیشن قائم کر دیا جائے گا، جس کے ساتھ تمام غیر ملکی بشمول خیبر پختونخوا کی قبائلیوں کا اندراج ہوگا اور اندراج کے بعد ان کو مخصوص شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ان قواعد و ضوابط کے تحت تمام غیر ملکی لوگوں کو افغانستان میں پرامن طور پر افغان طالبان کے نشان کردہ مقامات پر رہنے کی اجازت ہوگی۔ نہ تو یہ لوگ افغانستان کے اندرونی سیاست میں ملوث ہوں گے اور نہ ان کو پڑوسی ممالک میں دہشت گردی اور تشدد کی کاروائیوں میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ ان قواعد و ضوابط میں افغان طالبان کے فیصلوں کے مطابق غیر ملکیوں کو افغانستان کے اندر جہادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ ان لوگوں کو بغیر اجازت افغانستان کی سیاسی اور مذہبی تنظیم میں شامل لوگوں اور عہدیداروں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو انٹیلیجنس کمیشن کی کمیٹیوں میں شامل عہدیداروں کو مقامی لوگوں سے ملنے یا تنازعات کے حل کے لیے رجوع کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کے وضع کردہ قواعد و ضوابط نے کئی ایک قبائلی رہنماؤں کو پریشان بھی کر دیا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سابق ممبر قومی اسمبلی کامران وزیر اور جنوبی وزیرستان کے ڈاکٹر سید عالم محسود کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے افغان طالبان سمیت تمام کے اقدامات کی حمایت ضروری ہے، مگر افغانستان میں آنے جانے اور رہنے کے لیے قبائلیوں پر ان شرائط کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کامران وزیر نے کہا،
ٹیررزم کی تو ہر کوئی مخالفت کرتا ہے اور ٹیررزم کی خاتمے کے لیے جو ہے ہر ایک دعا بھی کرتا ہے، اس کی جو ہے کوششوں کو سراہتا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں طالبان نے یہ بات جو کی ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ قبائل پر ایسی جو ہے پابندیاں لاگو کرنا اچھی نہیں۔
ڈاکٹر سید عالم محسود کا کہنا ہے،
جنگ بندی کے حوالے سے ان کو ایسی پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ طالبان اب یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی اور پشتون کے نام پر بھی کہیں کہ پشتون کے نام پر آئے یا غیر ملکی ادر دین پشتون ہوں، تو اس میں مس بارڈر کے دونوں طرف جو افغان ہیں یہ ہمیشہ سے باقی دنیا کے بارڈر کی طرح، ایون واہگا کے بارڈر کی طرح، یہ ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، غم اور شادی کے موقع ہوتے ہیں، تو یہ اس سے مبرا ہوتے ہیں۔
ابھی تک کلدم تحریک طالبان پاکستان نے افغان طالبان کی وضع کردہ قواعد و ضوابط پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
موٹر وے ریپ کیس پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے کہا ہے کہ ایسے واقعات پر حکومتوں کو معافی مانگنا چاہیے۔ یہ ایک تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ سڑک پر سفر کرنے والی بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
موٹر وے گینگ ریپ کیس پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے وہ نوٹیفیکیشن دینا تھا جس کے تحت انکوائری کمیٹی بنی ہے اور اس کمیٹی میں کون کون ہے۔ سرکاری وکیل نے وزیر قانون پنجاب کی سربراہی جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے سی سی پی او لاہور عمر شیخ سے استفسار کیا کہ اس مقدمے کی کیا تفتیش ہے، جس پر سی سی پی او لاہور نے عدالت کو بتایا کہ پولیس جائے پر 20 منٹ میں پہنچ گئی تھی۔ پولیس چیف کے مطابق وہ موٹر وے پولیس میں بھی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ سانحہ کے وقت موٹر وے پر سیکیورٹی نہیں تھی۔ کیس کی تفتیش بارے انہوں نے عدالت کو مزید بتایا کہ ڈی جی نادرا سے بات کر کے تمام ریکارڈ نکلوا لیا گیا ہے اور خاتون سے ملزمان کا حلیہ بھی پوچھا گیا ہے، جس کے بعد پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ سی سی پی او نے بتایا کہ ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، تاہم عدالت میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 48 گھنٹوں میں ملزمان کو پکڑ لیں گے۔ دوران سماعت سی سی پی او لاہور نے ان کے متنازع بیان سے متعلق کہا کہ اگر ان کے بیان سے کسی خاتون یا متاثرہ خاتون کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ سب سے معافی مانگتے ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس معاملے پر حکومت کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ واضح رہے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات لاہور کے علاقے گجر پورہ میں ایک خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا جو اپنے بچوں کے ساتھ لاہور سے گجرانوالہ جا رہی تھی۔ اس واقعے کے خلاف پاکستان بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مختلف خواتین تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں اور ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب پولیس ذرائع دونوں مرکزی ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ۔
کرائیے اب بھارت سے ملنے والی رپورٹ آپ کے لیے پیش ہے۔ دلی پولیس اسپیشل سیل نے اس سال کے عوام شمال مشرقی دلی میں ہونے والے وارانہ تشدد کے معاملے میں، جس میں 40 مسلمانوں سمیت 53 افراد ہلاک ہوئے تھے، انسانی حقوق کے ایک اور کارکن اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جے این یو کے ایک سابق اسٹوڈنٹ عمر خالد کو غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد سے متعلق انتہائی سخت قانون یو اے پی اے کے تحت گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر فساد کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام کے علاوہ بغاوت، قتل اور قتل کی کوشش سمیت تعزیرات ہند کی 18 دفعات لگائی گئی ہیں۔ پولیس سی اے مخالف احتجاج میں شامل جی این یو اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے متعدد طلباء کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ مزید تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے۔
دہلی پولیس نے اپنی متعدد ایف آئی آر اور فرد جرم میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تشدد کی سازش میں عمر خالد نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس سے قبل وہ ان سے کئی مرتبہ پوچھ گچھ کر چکی تھی۔ تاہم 12 گھنٹے تک پوچھ گچھ کے بعد اتوار کی شب میں 11 بجے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم یونائٹیڈ اگینسٹ ہیٹ نے، جس سے عمر خالد وابستہ ہیں، ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس فساد کی تحقیقات کے نام پر سی اے اے مخالف احتجاج کو مجرمانہ رنگ دیتی آ رہی ہے۔ بالآخر اسے ایک اور شکار مل گیا۔ پولیس نے اپنی ایک ضمنی فرد جرم میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسی سی پی ایم کے رہنما سیتارام یچوری، انسانی حقوق کے کارکن اور سوراج ابھیان کے صدر یوگندر یادو، دہلی یونیورسٹی میں استاد پروفیسر اپوروانند، معروف ماہر معاشیات جینتی گھوش، عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان، کانگریس کے سابق رکن اسمبلی چودھری متین احمد اور شاہین باغ کے مظاہرین کے وکیل محمود پراچا کے نام شامل کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن تپن بوس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہلی پولیس وزارت داخلہ کی ہدایت پر کام کر رہی ہے۔ بی جے پی کے رہنماؤں نے فساد کرانے کی دھمکی دی اور فساد کرایا، مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ فسادات کے دوران مسلمان مارے گئے، ان کی املاک کا نقصان ہوا اور اب انہیں کو ملزم بنایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق جن لوگوں نے سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج میں سرگرم حصہ لیا تھا، حکومت ان کو سزا دینا چاہتی ہے۔
صرف سی اے اے اور این آر سی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کے لیے اور یہ ملی کے لیے یہ بہت بڑا پروگرام ہے، اور اس کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے تو ان کو تو سبق سکھانا ہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت میں اظہار خیال کی آزادی ہوتی ہے اور حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے، لیکن اب اگر کوئی بولتا ہے تو اسے ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔
سب اب الاؤڈ نہیں ہے، وہ آپ کریں گے تو آپ کو سیڈیشن کے معاملے میں پہنچا دیا جائے گا، آپ کے اوپر ان لافل ایکٹیویٹیز لگا دیا جائے گا، آپ کو نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت بند کر دیا جائے گا۔
سیتارام یچوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کے جائز اور پرامن احتجاج سے خوفزدہ ہے، اور اسی لیے وہ حزب اختلاف کو ہدف بنانے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے۔
کیا بات کر رہی ہے دلی پولیس؟ سیدھا کہے کہ بھائی راجنیتک دشا جو دیا ہے گروہ منترالے نے، ان کے آدیش پر یہ کام ہو رہا ہے۔ اب گمراہ مت کریے دیش کو اور جنتا کو کہتے ہوئے کہ دلی رائٹس پہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ دلی رائٹس اور یہ شانتی پورک پردرشنوں سے بیچ میں سمبندھ کیا ہے؟
یوگندر یادو نے کہا کہ پولیس نے فرد جرم میں ان کا نام شامل کیا ہے، لیکن وہ ان کی تقریر کے ایک بھی جملے کا حوالہ نہیں دے سکی ہے۔ پولیس نے وضاحت کی ہے کہ فرد جرم میں ان لوگوں کے نام اس وجہ سے شامل کیے گئے کہ بعض ملزموں نے اپنے بیانات میں ان کے نام لیے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، ماہرین تعلیم اور وکلا کے ایک گروپ نے ایک بیان جاری کر کے عمر خالد کو ملک کی آئینی اقدار کے حق میں بولنے والا ایک بہادر نوجوان قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے حال ہی میں کہا ہے کہ دہلی فسادات کے سلسلے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بولنا جرم ہے؟ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
امریکہ میں اس سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کی مہم جاری ہے. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شب کو ریاست نیواڈا میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مخالف ڈیموکریٹ پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ ریاست نیواڈا میں اپنے مد مقابل جو بائیڈن کی برتری کو ختم کر دیں گے. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ بہت جلد کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے ویکسین تیار کر لے گا. نیواڈا کے شہر رینو کے ایئرپورٹ کے باہر جلسہ میں شرکا کے لیے سماجی فاصلوں کی پابندی کرنا مشکل تھا اور لوگ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے تھے. صدر نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی صرف دھاندلی کے ذریعے ہی الیکشن جیت سکتی ہے. انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر تحفظات کو دہراتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے مقامی گورنر کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک گورنر کے ہوتے ہوئے ریاست میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ پر انہیں تحفظات ہیں. نیواڈا ریاست میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو بہت کم ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے 3 نومبر کے انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی سوئنگ اسٹیٹس کے دوروں کا اعلان کیا ہے. وائٹ ہاؤس نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ پیر کو کیلیفورنیا جائیں گے, جہاں انہیں جنگلات میں لگنے والی آگ سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی جائے گی. ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن بھی اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. اپنی انتخابی مہم کے دوران جو بائیڈن کرونا کے خلاف صدر کے اقدامات کو ناکافی قرار دینے کے علاوہ امریکہ میں پرتشدد مظاہروں پر انتظامیہ کے کردار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں. دراصل جو بائیڈن نے امریکہ کی مغربی ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والے نقصانات کو انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا ہے. بائیڈن کی صدارتی مہم کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگلات کی تباہ کن آگ نے ریاست کیلیفورنیا, اوریگون اور واشنگٹن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ان کی ہمدردیاں آگ سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ واضح تھا کہ امریکہ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہمیں مستقبل میں قبل از وقت اقدامات کر کے ایسی صورتحال سے بچنا ہوگا جس کا سامنا مغربی ریاست کے شہریوں کو ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش خطرات کا ادراک ہے, وہ مستقبل میں اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے کو اپنی اہم ترجیح سمجھتے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹک ٹاک ایپ کی خالق چینی کمپنی بائٹ ڈانس نے مائیکروسافٹ کی طرف سے ایپ خریدنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے, اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ چینی کمپنی ایپ کی فروخت کے لیے اوریکل کمپنی کی سربراہی میں سرمایہ کاروں کے گروپ سے معاہدہ کرے گی. صدر ٹرمپ نے بائٹ ڈانس کو 20 ستمبر تک کا وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو معاہدہ کر لے یا پھر امریکہ کے اندر کام کرنا چھوڑ دے. اخبار نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی کہ بائٹ ڈانس نے مائیکروسافٹ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اوریکل اس کا ٹیکنالوجی پارٹنر ہوگا. مائیکروسافٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کی پیشکش ٹک ٹاک کے صارفین کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور اس سے قومی سلامتی کے مفادات کا بھی تحفظ ہوگا. مائیکروسافٹ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کمپنی کو بہت کام کرنا پڑتا تاکہ سیکیورٹی, پرائیویسی, آن لائن سیفٹی اور غلط معلومات پھیلانے کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے جا سکیں. ٹک ٹاک کے لیے حتمی فیصلے کی غرض سے صدر ٹرمپ کی دی گئی ڈیڈ لائن قریب آ چکی ہے, تاہم حالیہ مہینوں میں ٹک ٹاک ویڈیو امریکہ چین کشیدگی میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے. صدر ٹرمپ نے اگست میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ٹک ٹاک اور چین کی میسیجنگ ایپ وی چیٹ پر پابندی عائد کی تھی, تاہم سیکیورٹی سے متعلق تحفظات کے باوجود بہت سے امریکیوں نے ٹک ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کرنا جاری رکھا. گوورازن کے ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں ٹک ٹاک کے 30 کروڑ ڈاؤن لوڈ کیے جا چکے ہیں. سعودی عرب نے 15 ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کا فیصلہ کیا ہے, جس کے دوران صرف سعودی شہری اور رہائشی بیرون ملک آ جا سکیں گے. سعودی عرب کے سرکاری خبر رسائی ادارے سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے نے اتوار کے روز اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ حکام نے 15 ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کی اجازت دی ہے، جبکہ آئندہ برس 1 جنوری کے بعد مملکت میں ہر طرح کی سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ سعودی حکام کی جانب سے 15 ستمبر کے بعد جن افراد کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی ان میں سول اور ملٹری ملازمین، سفارتکار، ان کے خاندان، سرکاری یا نجی ملازم، تاجر، بیرون ملک علاج کی غرض سے جانے والے مریض اور بیرون ملک پڑھنے والے طلبہ، فلاحی کارکن اور کھیلوں کی ٹیمیں شامل ہیں۔ خلیج عرب کے شہری، غیر سعودی رہائشیوں اور سفری ویزا رکھنے والوں کو 15 ستمبر کے بعد کرونا ٹیسٹ منفی آنے کی شرط پر ہی ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ عالمی وبا کی وجہ سے پیدا شدہ اقتصادی بحران کے سبب خلیجی ملکوں، بالخصوص سعودی عرب، معاشی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی عرب نے حج پر شرکت محدود کر دی ہے اور عمرے پر پابندی تاحال برقرار ہے۔ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس کے 3,25,000 سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور اس وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,268 ہے۔ ایران نے عالمی اپیلوں کے باوجود قتل کے الزام میں قید عالمی شہرت یافتہ پہلوان نوید افکاری کو پھانسی دے دی، جس پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریسلنگ کی عالمی تنظیم یو ایف سی کی طرف سے ایران سے نوید افکاری کو پھانسی نہ دینے کی اپیل کی گئی تھی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق انہیں جنوبی شہر شیراز میں پھانسی دی گئی۔ 27 سالہ نوید افکاری پر الزام تھا کہ انہوں نے 2018 میں ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے وکیل اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ مظاہروں میں پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان پر تشدد کر کے اعتراف جرم کرایا گیا، تاہم ایرانی حکام نے نوید افکاری پر تشدد کے الزام کی تردید کی تھی۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لیوشانکو نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی ہے۔ بیلاروس میں انتخابات کے نتائج کے خلاف شدید احتجاجی مظاہروں کے شروع ہونے کے بعد روسی رہنما سے ان کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ توقع ہے کہ وہ ان نازک حالات میں اپنی حکومت کے لیے روسی حمایت کے خواہاں ہوں گے۔ روس پہلے ہی بیلاروس کی حکومت کی حمایت کر چکا ہے اور قرضوں کی ادائیگی کے شیڈول پر نظر ثانی کا عندیہ دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ فسادات سے نمٹنے والی اپنی پولیس فورس بھی روس بھیج سکتا ہے۔ دوسری طرف بیلاروس میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت مینسک میں اتوار کو ہونے والے مظاہروں میں 1,00,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین صدر لوکاشنکو سے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، جنہوں نے اگست میں ہونے والے انتخابات میں اپنی واضح جیت کا اعلان کیا۔ حزب مخالف کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ لوکاشنکا ان الزامات کی تردید کرتے ہیں اور اسے بیرونی طاقتوں کی سازش قرار دیتے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے کہا ہے کہ وہ بیلاروس میں پرتشدد واقعات پر فوری اجلاس بلا کر اس پر بحث کرے گی۔ جرمن حکومت نے بتایا ہے کہ فرانس اور سویڈن کی خصوصی لیبورٹریوں نے تصدیق کر دی ہے کہ روس کے حزب مخالف لیڈر الیکسی نوولنی کو نوویچوک نامی زہر دیا گیا۔ جرمنی کی ایک فوجی لیبارٹنی نے پہلے ہی اس کی تصدیق کی تھی۔ جرمنی کی حکومت کے ترجمان سٹیفن زائبرٹ نے پیر کے روز بتایا کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کو بھی نوولنی کے خون کے نمونے بھیجے گئے ہیں اور وہ بھی اپنے ریفرنس کے لیے ان کی جانچ کے اقدام اٹھا رہی ہے۔ نوولنی 20 اگست کو روس میں ایک مقامی پرواز کے دوران علیل ہو گئے تھے، جہاں 2 روز کے بعد انہیں جرمنی منتقل کر دیا گیا۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں ہیں۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 3,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 6 مریض ہلاک ہو گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 534 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ بدستور پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مزید 94,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ فرانس میں پہلی بار کرونا کے 10,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی یورپین برانچ کے سربراہ آنس کلوگے کا کہنا ہے کہ ادارے کے ماہرین اکتوبر اور نومبر کے دوران COVID-19 سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کی توقع ظاہر کر رہے ہیں۔ نیوز ایجنسی اے ایف پی کو انٹرویو دیتے ہوئے ہانس کلوگے کا کہنا تھا کہ ان 2 ماہ کے دوران صورتحال شدید تر ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ ویکسین سے کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ نہیں جانتے کہ ویکسین سے آبادیوں کے تمام طبقوں کو مدد ملے گی یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہمیں متعدد اقسام کی ویکسین منگوانا پڑی تو اس سے پیچیدگی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ کلوگے کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے نجات وہ لمحہ ہوگا جب ہم ایک مکمل برادری کی صورت میں اس وائرس کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے۔ اس وقت دنیا میں 2,90,00,000 سے زائد کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں اور عالمی سطح پر اس سے 9,24,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ 60 لاکھ کیسز کے ساتھ بدستور سر فہرست ہے جبکہ بھارت 48 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور برازیل 43 لاکھ کیسز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ برطانیہ اور سویڈن کی مشترکہ دوا ساز کمپنی ایسٹرازینیکا نے اپنی تیار کردہ کرونا وائرس ویکسین کی جانچ سیفٹی کے نگران اداروں سے اجازت کے بعد دوبارہ شروع کر دی ہے۔ کمپنی نے ویکسین کی جانچ اس وقت عارضی طور پر معطل کر دی تھی جب ایک مریض کی حالت ویکسین لینے کے بعد بگڑ گئی تھی۔ ایسٹرازینیکا کی ویکسین اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں تیار کی جانے والی لگ بھگ 9 ویکسینوں میں سے ایک ہے۔ یہ تمام ویکسین اس وقت جانچ کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں۔ یہ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وال اسٹریٹ کے اہم بینکوں میں سے ایک کی پہلی خاتون چیف ایگزیکٹو افسر بننے کا اعزاز کس کے نام رہا؟ سادیہ زیورانجا تفصیل بتاتی ہیں۔
جین فرائزر کو وال اسٹریٹ کے اہم بینکوں میں سے ایک کی پہلی خاتون چیف ایگزیکٹو افسر بننے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سٹی گروپ نے جمعرات کو ایک بیان میں کنزیومر بینکنگ ہیڈ جین فرائزر کو سی ای او مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 53 سالہ فرائزر فروری سن 2021 میں مائیکل کوربیٹ کی جگہ فرائز سنبھالیں گی۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق فرائزر کی بطور سی ای او تعیناتی مالیاتی شعبے میں درست سمت اٹھایا جانے والا ایک قدم ہے، جہاں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے۔ بینک آف امریکہ کارپوریشن کی آپریشنز اور ٹیکنالوجی کی چیف کیتھی بیسنٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ایک بڑا اور زبردست لمحہ ہے، یہ نہ صرف کمپنی بلکہ دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ انٹرنیشنل بزنس سوسائٹی کی سن 2016 کی تقریب میں فرائزر نے بطور انویسٹمنٹ بینکر اپنے ابتدائی دنوں کی جدوجہد اور مشکلات پر بات کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب خواتین سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ کامیابی کے لیے مردوں جیسا لباس پہنیں اور انہی جیسا انداز اپنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داریوں اور کام میں بھی توازن رکھیں۔ فرائزر کا کہنا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ سب کر لو گی، تو میں کہتی ہوں ہاں آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ سب چیزیں ایک ساتھ کرنے کی توقع بھی مت کیجیے۔ فرائزر کا تعلق خواتین کے اس چھوٹے سے گروپ سے ہے جنہوں نے اپنے روایتی راستے سے ہٹ کر چناؤ کیا اور اہم مالیاتی اداروں کے معتبر عہدوں تک پہنچیں۔ رواں سال کی فارچون 500 کی فہرست میں صرف 37 کمپنیاں ایسی ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں۔ جن فرائزر نے لندن میں اپنے کریئر کا آغاز گولڈمن سیکس گروپ سے کیا تھا، پھر میڈرڈ کی ایک معروف فرم میں گئیں۔ انہوں نے 16 سال قبل سٹی گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں اس پر سراہا جاتا ہے کہ مالیاتی بحران کے دنوں میں فرائزر نے بینک کو سنبھلنے اور بحال ہونے میں مدد دی۔ فرائزر نے سٹی انویسٹمنٹ بینک میں کلائنٹ اسٹریٹجی کی ذمہ داریاں نبھائیں اور لاطینی امریکہ میں اس کے پرائیویٹ بینک میں بھی آسان طریقے سے فرائز انجام دیے، جس کے نتیجے میں سن 2019 میں سالانہ محاصل کا 14% حاصل ہوا۔ اکتوبر میں فرائزر کو صدر کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور گلوبل کنزیومر بینک کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں، حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی خبروں کے آغاز میں ہم نے آپ کو ایک رپورٹ میں بتایا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحا میں شروع ہو گئے ہیں، جہاں دونوں فریق گزشتہ 40 سال سے ملک میں جاری شورش اور بدامنی کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں گے۔ افغان عوام ان مذاکرات کی کامیابی کا بےتابی سے انتظار کرتی ہے، تاہم افغانستان میں بسنے والی خواتین اب بھی اپنے حقوق کے لیے زیادہ پرامید نظر نہیں آتیں۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے حالات بہت بدل چکے ہیں اور اگر طالبان دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان کو اپنی پالیسیوں کو وقت کے تقاضوں کے تحت تبدیل کرنا ہوگا۔ آئیے ایک اور تجزیاتی رپورٹ بھی آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ افغانستان میں ان دنوں 5 خواتین طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ افغان حکومت کے وفد میں شامل یہ خواتین طالبان دور کی پابندیوں کو بھولی نہیں اور مستقبل میں افغان خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہتی ہیں۔ نخبت ملک اپنی رپورٹ میں تفصیل بتاتی ہیں۔
اگرچہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوششیں ابھی جاری ہیں، یہ مذاکرات جب بھی ہوں گے ان میں شرکت کے لیے 5 افغان خواتین بھی تیاری کر رہی ہیں۔ افغانستان کے پدر شاہی نظام میں مذاکرات کی میز پر ان خواتین کی موجودگی بہت اہم ہوگی، تاہم ان مذاکرات کے دوران یہ خواتین طالبان کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کے 16 مرد ارکان کا سامنا بھی کریں گی۔
ہمیں بالکل غیر جانبدار ہو کر آغاز کرنا ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تصورات قائم رہے تو بات چیت بہت مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ کھلے ذہن کے ساتھ ساری بات چیت کو سننا، سمجھنا اور پھر دیکھنا کہ گفتگو شروع کیسے ہوگی بہت ضروری ہے۔
With an open head, with a neutral head, and then wait and see how this conversation will start.
ان خواتین کو اب بھی طالبان کے پچھلے دور حکومت میں افغان خواتین کے ساتھ کی گئی زیادتیاں یاد ہیں۔
طالبان کے دور میں خواتین سے جو سلوک کیا گیا اور جس طرح طالبان نے ملک پر حکومت کی ہمیں سب یاد ہے۔ خواتین کو اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سب کچھ بہت برا تھا۔ ہم ہر روز اپنے بچوں، ملک کے شہریوں اور فوج کے ارکان کو کھو رہے تھے۔ ہر روز خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ہمیں وہ سب روکنا تھا اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی تشویش ہے، لیکن ہمیں امید قائم رکھنا ہوگی۔
یہی وجہ ہے کہ ان مذاکرات میں شرکت کی امید کرنے والی خواتین کو تشویش بھی لاحق ہے۔
Every woman in Afghanistan has a fear.
افغانستان کی ہر عورت کو خوف کا سامنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی تبدیلی یا کوئی سیاسی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ خواتین کو نقصان پہنچا ہے۔
Always women are hurt.
2001 میں افغانستان میں امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج نے مل کر طالبان کے ظالمانہ دور حکومت کا خاتمہ تو کر دیا تھا، مگر پھر بھی افغان معاشرے میں پدر شاہی نظام میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن اب خواتین کو امید ہے کہ وفد میں شرکت اور براہ راست بات چیت سے صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔
Of course, it will be several rounds.
یقیناً بات چیت کے کئی ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں صرف بات چیت کی تیاری ہوگی۔ بات چیت کی یہ تیاری بھی بہت اہم ہے۔ ایک دوسرے کو جاننے اور ایک دوسرے پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ایک سرکاری میٹنگ ہوگی، محض ایک ڈائیلاگ نہیں، بلکہ آپس میں بات کی جائے گی۔
طالبان کے دور حکومت میں سختیاں برداشت کرنے والی ان خواتین نے طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغان معاشرے میں تبدیلیوں کی کوششیں جاری رکھیں۔ اگرچہ خواتین کے حوالے سے رویوں میں اب بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر خواتین کی جگہ کو یقینی بنانا بھی ان کے نزدیک کامیابی ہے۔
میرا خیال ہے یہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اگرچہ ہم خوش نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا کافی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ ہم ایک میز پر بیٹھ کر اپنی آواز بلند کریں گے۔
I think it's premature to talk about any kind of detail now.
اس وقت کسی بھی تفصیل کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ افغان اقدار چاہے مردوں کے لیے ہوں یا خواتین کے لیے، ہم ان سب پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم ایک لمبے عرصے سے جس اکھاڑ پچھاڑ سے گزر رہے ہیں اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ بھی ہے، تو ایسے میں سب سے بڑی کامیابی جنگ بندی ہی ہوگی۔
With the release of prisoners, with all these...
دوحہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں شریک خواتین کا تعلق مقامی سیاست، سول سوسائٹی اور میڈیا سے ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
امریکہ کی طرف سے عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد گھٹانے کا اعلان ایسے وقت پر ہوا ہے جب عراق میں امریکی اہداف پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ فیصلہ عراق کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ نیلوفر مغل سے گفتگو کرتے ہوئے تجزیہ کار کامران بخاری کہتے ہیں،
ایشو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا چاہ رہا ہے اور جو ریلائنس ہے وہ لوکل ایکٹرز کے اوپر کرنا چاہ رہا ہے۔ مطلب اگر امریکہ ہمیشہ جو ہے یا ایک جسے کہتے ہیں غیر متعینہ مدت تک اگر کسی جگہ ڈپلوئے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں کی جو ریاست ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے کہ بھائی آپ جو ہے کس حد تک رہیں اور کس حد تک جو ہے تھوڑا سا پل آؤٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کا حصہ ہے۔
جو عراقی سیکیورٹی فورسز ہیں، کیا وہ اتنی اہلیت رکھتی ہیں کہ جو وہاں پر جنگجو گروپس ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، یا وہ خود اپنے بلبوتے پر جو ہے حالات کو سنبھال سکتی ہیں؟
دیکھیں 2011 میں بھی انخلا ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں فوج کا انخلا ہوا تھا، امریکی فوج کا۔ تقریباً 8 سال کی جنگ کے بعد پوری طریقے سے امریکی فوجیں نکال دی گئی تھیں، تھوڑے بہت دستے رہ گئے تھے جو کہ ڈپلومیٹک سیکیورٹی اور دیگر اور جو امریکن ایمبیسی اور کنسی بات کے اوپر پہ ان کو تعینات کیا گیا تھا، وہاں کے لیے ضرورت تھی۔ لیکن تمام کامبیٹ آپریشنز دسمبر 31 2011 کو ختم ہو گئے تھے۔ پھر 3 سال کے بعد دیکھا کہ داعش ابھر کے سامنے آ گئی، تو پھر امریکہ کو دوبارہ جانا پڑا۔ لیکن اس دفعہ جو ہے جو تعداد تھی وہ 5-7 ہزار کے قریب تھی، فوجیوں کی اتنی بڑی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ اگر ان کو مطلب وہاں پہ سیاسی استحکام ہو تو وہ کام کر سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو داعش کے خلاف جنگ ہوئی تھی 2014 میں شروع ہوئی تھی اور اپنا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب موصل کو دوبارہ سے بغداد نے فتح کر لیا تھا عراقی حکومت نے, تو اس میں پیش کون تھے؟ وہی تھے عراقی سیکیورٹی فورسز, تھیں آرمی, پولیس, اسپیشل فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز, تو وہ لوگ تھے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر ایک وہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ سیاسی اسٹیبلٹی کے اوپر ہے اور امریکہ کی ٹروپس کی اس لیول پہ ضرورت نہیں ہے.
امریکی فوجی دستوں کے انخلا کے بعد اس بات کا کتنا امکان ہے کہ مختلف جنگجو گروپس وہاں پھر سے منظم ہو جائیں؟
دیکھیے, یہ خدشہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے جب تک ریاست جو ہے وہ فریجائل ہے, جب تک عراق میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو داعش کے ابھرنے کا بھی چانسز ہیں. داعش ویسے بھی جو ہے کاروائی اپنی دوبارہ سے شروع کر چکی ہے. اسی طریقے سے جو ہے شیعہ ملیشیا گروپس ہیں, لیکن وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہے ریاست کے ساتھ, تو وہ ریاستی عناصر ہیں, وہ ریاست کے مخالفین نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے نکل جائے گا تو خدا نخواستہ جو ہے وہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. تو وہ رسک ہوتا ہے اور رسک جب تک لیا نہ جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو اقدام اٹھایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے.
یہ تھے تجزیہ کار کامران بخاری, جو امریکہ کی طرف سے عراق میں فوجوں کی تعداد گھٹانے کے اعلان کے بارے میں نیلوفر مغل سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاریوں کے مختلف مراحل کی. عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی 6 سے 9 ویکسینز تیاری کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں, لیکن ٹرائلز کی کامیابی کے باوجود ویکسین کو مارکیٹ میں لانے میں وقت لگ جائے گا. دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی تیاری کی کوششوں کا ایک جائزہ پیش کر رہے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ میں.
امریکہ میں COVID-19 کے کیسز 60 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ باقی کی دنیا کی مانند امریکہ میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ اور مؤثر ویکسین کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے.
سب سے اہم بات یہ کہ ہم ریکارڈ وقت میں ویکسین کی تیاری کے لیے امریکہ کی بہترین سائنسی قابلیت سے کام لے رہے ہیں.
برطانوی دوا ساز ادارے ایسٹرازینیکا کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے اشتراک سے تیار کردہ ویکسین گزشتہ ہفتے امریکہ میں تجربات کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی. اس مرحلے میں تجرباتی ویکسین کی افادیت اور محفوظ ہونے کی جانچ کے لیے اسے ہزاروں انسانوں پر آزمایا جاتا ہے. مڈرنا اور فائزر کمپنیز کی امریکہ میں تیار کردہ تجرباتی ویکسینز پہلے ہی اس تیسرے مرحلے میں ہیں. اس کے بعد امریکی وفاقی محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA ڈیٹا کے 50% یا اس سے زیادہ افادیت دکھانے کی بنیاد پر ویکسین کو مارکیٹ میں لانے کے لیے لائسنس جاری کرے گا.
لائسنس ملنے کے بعد چوتھے مرحلے میں ہم اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں. اس وقت جب یہ ویکسین لاکھوں لوگوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے تو ان میں کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹس کی جانچ کی کوشش کی جاتی ہے جو تیسرے مرحلے میں رہ گئے ہوں.
فیز 3 سے پہلے فیز 2 اور فیز 1 میں بھی تجرباتی ویکسینز کو انسانوں پر آزمایا جاتا ہے لیکن کم تعداد میں. امریکی ویکسینز کے ٹرائلز میں مختلف عمر کے بالغ مرد اور عورتوں کو شامل کیا گیا ہے. بچے اور حاملہ عورتیں ان ٹرائلز کا حصہ نہیں. اس حوالے سے دو خدشات موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ویکسین نہ دیے جانے کی صورت میں بچے بڑے پیمانے پر اس وائرس کے پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ٹرائلز میں شامل نہ کیے جانے کے باعث حاملہ خواتین اور بچوں پر ویکسین کے اثرات کا پتہ چلانا ممکن نہ ہوگا.
اگر حاملہ خواتین پر کلینکل ٹرائلز کرنا ضروری ثابت ہوتا ہے تو بھی یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پر ہم مستقبل میں غور کر سکتے ہیں. بہت سی وجوہات کی بنا پر بچوں کو تجربات میں شامل کرنا بہت مشکل ہے, جن میں اخلاقی وجوہ اور والدین سے رضامندی حاصل کرنے کی ضرورت بھی شامل ہیں.
امریکہ پہلے ہی ایسٹرازینیکا ویکسین کی 40 کروڑ خوراکیں خرید چکا ہے.
بچوں کے اندر ویکسینیشن ہو جاتی ہے تو پھر جس طرح امریکہ ہے, یورپ ہے, دوسرے ممالک ہے, پاکستان ہے, تو اسکولز آپ جو ہے وداؤٹ اینی فیئر اوپن کر سکتے ہیں.
روس نے اپنی ویکسین سپوتنک وی 11 اگست کو استعمال کے لیے متعارف کرا دی تھی, لیکن دنیا بھر میں سائنسدانوں کو اس ویکسین کی افادیت اور اس کے سائنسی تحقیق کے تمام لوازمات پورے نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ادھر پاکستان ایک چینی ساختہ ویکسین کے تیسرے مرحلے میں انسانوں پر ہونے والے ٹرائلز میں حصہ لینے کا اعلان کر چکا ہے.
موڈرنا کا, فائزر کا, جو بڑی ویکسین کمپنیاں فیز 3 میں, ان کے تمام ویکسین تو بچ چکے ہیں. تو پاکستان کے پاس اگر چائنا کا ویکسین ہے اور اس کے اندر اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور پاکستان کو اگر وہ چائنا کا چائنیز ویکسین پرووائڈ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا.
لیکن کووڈ 19 کی وبا کے اوائل میں عالمی سائنسی جریدوں میں شائع ہونے والے چینی مطالعات کو ان کے ناقابل بھروسہ ڈیٹا کی وجہ سے واپس لینا پڑا تھا.
پاکستانی حکومت نے چین سے کووڈ 19 ویکسین خریدنے کا بہت واویلا مچایا ہے. میرے خیال میں یہ ایک انتہائی برا خیال ہے. چینیوں نے اپنی ویکسین کی تخلیق کے مراحل سے متعلق کسی قسم کا کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا. میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ چینی حکومت کے بجائے کسی زیادہ قابل اعتماد ساتھی کے ساتھ کام کرے.
I sent a letter to all member states.
Udhar WHO ke director general Tedros Adhanom Ghebreyesus ka kehna hai ki alami idare sehat covid 19 ki waba ke khatme ke liye iske sath sharik taqriban 172 mumalik ko kam qeemat mein vaccine faraham karne aur vaccine ki masavi rasai ki sahuliyat mumkin banane ke liye apni koshishein jari rakhega. Lekin iske liye zaruri hai ki tamam mumalik apni zimmedariyan puri karne ka ahd kare aur akhrajat ki adaigi ke paband ho. جبکہ عالمی ادارے کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ادارے سے نکلنے کے بعد کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے ویکسین پروگرام کا حصہ نہیں بنے گا. سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی.
بھارت میں کرونا وائرس کی وبا اپنے عروج پر ہے. اس صورتحال میں بہت سے بھارتی شہری اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اور عاملوں اور نجومیوں کی طرف رخ کرنے لگے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث ان دنوں کیا صورتحال ہے؟ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بھارت میں کاروباری بندشوں کے خلاف جاری اور کرونا کے متاثرین سے رابطے میں آنے والوں کی معلومات کے نظام کے فقدان سے کووڈ 19 کی وبا اب 1.3 ارب لوگوں کی آبادی کے اس ملک کے ہر کونے میں پھیل چکی ہے. بھارت میں کیسز کے بڑھنے کی رفتار اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. یہاں روزانہ 75,000 سے زائد نئے کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. وبا سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال میں بھارتیوں کی ایک بڑی تعداد عاملوں اور نجومیوں کا رخ کر رہی ہے.
ابھی لوگوں کو اتنی دہشت ہے کہ آگے سمے کیسا آئے گا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا، نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی، ہمارا کاروبار رہے گا نہیں رہے گا.
دوسری جانب مصر میں مارچ میں کرونا وبا کے آغاز کے بعد پہلی بار مساجد کو جمعے کی نماز کے لیے کھولا گیا تو قاہرہ کی معروف الازہر مسجد میں نمازیوں کا رش امڈ آیا. مصر میں کرونا کے 98,000 سے زائد کیسز اور 5,500 کے قریب اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں. ملک میں مساجد کو جون کے اختتام پر کھول دیا گیا تھا، تاہم رش کے پیش نظر نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی تھی.
خدا کا شکر ہے ہمارے لیے یہ عید کا سا سماں ہے. کرونا وائرس اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ مسلمانوں کو یہ احساس ہو کہ وہ خدا کے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور وہ واپس درست راستے پر آ جائیں.
غزہ میں ماہی گیر اسرائیل اور حماس پولیس کی جانب سے لگائے گئے دوہرے شٹ ڈاؤن سے پریشان نظر آئے. اس چھوٹے سے ساحلی علاقے میں جو کہ 20,00,000 فلسطینیوں کا گھر ہے، 40 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی عام دنوں میں علاقے کے لیے خوراک اور 4,000 ماہی گیروں کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ہے.
پہلے قبضے کے باعث اور ایک ہفتے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے ہم پر سمندر میں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب ہم بے روزگار ہو چکے ہیں.
جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ کرونا کیسز کی کل تعداد کے اعتبار سے اب بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں تقریباً 60,00,000 کیسز اور 1,80,000 سے زیادہ اموات ریکارڈ کی جا چکی ہیں، جو عالمی اموات کا 20% ہیں. تاہم بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں میں کچھ کمی ریکارڈ کی گئی. جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں شٹ ڈاؤن میں سختی کرتے ہوئے ریسٹورینٹس بند کرنے کا حکم جاری ہوا ہے. شہر کے گرجا گھر، نائٹ کلبس اور اسکولس پہلے ہی بند ہیں، جبکہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی سختی کرتے ہوئے تمام پبلک مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے. شہر کے میئر نے 1 ستمبر کو مڈل اسکول کھلنے پر طلباء کو دوبارہ قابل استعمال ماسکس فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا. کووڈ 19 کے عالمی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف ممالک اپنے اپنے انداز میں اقدامات کرتے نظر آتے ہیں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ترکی اور امریکہ تقریباً 70 سال سے نیٹو کے اتحادی ہیں. اس شراکت کی بنیاد باہمی مفادات اور احترام پر ہے اور توجہ علاقائی سلامتی، استحکام، اقتصادی تعاون اور انسانی حقوق جیسے معاملات پر مرکوز رہی ہے. امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت کا ایک بنیادی عنصر دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے کے معاملے میں تعاون ہے۔ چونکہ ہم دونوں ملک دہشت گردی کے خطرے کا قلاقمہ کرنے کے لیے متحد ہیں، اس لیے امریکہ نے حال ہی میں اس بات پر اس وقت اعتراض اٹھایا جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے 22 اگست کو حماس کے دو لیڈروں کی استنبول میں میزبانی کی۔ جیسا کہ ایک تحریری بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے توجہ دلائی، امریکی اور یورپی یونین نے حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، اور جن دو عہدیداروں کی صدر اردوان نے میزبانی کی انہیں خصوصی طور پر عالمی دہشت گردوں کا درجہ دیا گیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے اور دریائے اردن سے لے کر بحیرہ روم تک ایک اسلامی ریاست کے قیام کا عزم کر رکھا ہے۔ اس کے اہداف اکثر شہری ہوتے ہیں اور اس کے ہتھیاروں میں میزائل، خود کش بم، خنجر اور دہشت گردی کے لیے بنائی گئی سرنگیں شامل ہیں۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر اسماعیل ہانیہ ان دو افراد میں شامل ہیں جن سے استنبول میں صدر اردوان نے ملاقات کی ہے۔ ہانیہ کو 2018 میں جب خصوصی طور پر عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تو محکمہ خارجہ نے انہیں ایک اہم دہشت گرد لیڈر قرار دیا جن سے مشرق وسطی کے استحکام کو خطرہ ہے اور جو امن کے عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے اتحادیوں مصر اور اسرائیل کو حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسرے شخص جن کی صدر اردوان نے میزبانی کی وہ حماس کے نائب سربراہ صالح العاروری ہیں۔ العاروری کا تعلق متعدد دہشت گرد حملوں، ہائی جیکنگ اور اغوا سے بتایا گیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 2014 میں اس دہشت گرد حملے کے لیے حماس کی جانب سے ذمہ داری قبول کی جس کے دوران مغربی کنارے پر 3 اسرائیلی نوجوان اغوا کر کے ہلاک کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے قتل کی ان کارروائیوں کو بہادری کی کارروائی قرار دیا تھا۔ امریکہ کے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام میں کسی بھی ایسی اطلاع کے لیے جس سے ان کی گرفتاری عمل میں آ سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رکھی ہے۔ جیسا کہ محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ملاقات ایسا دوسرا موقع تھا جب صدر اردوان نے اس سال حماس کی قیادت کا ترکی میں خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ صدر اردوان کے جاری رابطے سے محض یہ ہوگا کہ ترکی بین الاقوامی برادری سے الگ تھلگ ہو جائے گا، اس سے فلسطینی لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا اور غزہ سے کیے جانے والے دہشت گرد حملوں کو روکنے کے لیے عالمی کوششوں میں رکاوٹ پڑے گی۔ ہم حماس کے ساتھ ترکی کی حکومت کے تعلقات کے بارے میں اپنی تشویش کا اعلیٰ ترین سطحوں پر برابر اظہار کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلمے خلیلزاد دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق خلیلزاد اپنے قیام کے دوران پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ افغانستان میں قیام امن اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کے بارے میں بین الافغان مذاکرات کے ایک دن کے وقفے کے بعد شروع ہوتے ہی افغان طالبان نے غیر ملکیوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں اس سال 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے۔ سعودی عرب نے 15 ستمبر سے فضائی آپریشن کی جزوی بحالی کا فیصلہ کیا ہے جس کے دوران صرف سعودی شہری اور رہائشی بیرون ملک آ جا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔